صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. تخول يتخول، باب تفاعل سے، مضاری معروف مثبت واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. پہلا معنی آتا ہے خیال رکھنا، دوسرا معنی آتا ہے مناسب موقع تلاش کرنا، تیسرا معنی آتا ہے اوقات کی رعایت کرنا. یہ یتخول کے لغوی اور حاصل معنی ہو گئے. موعظہ کس کو کہتے ہیں؟ دل میں نرمی پیدا کرنے والی باتیں، ایسی باتیں جس سے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہوئے. ساتھ میں والعلم کی قید بھی ہے، علمی باتیں وہ یا دل میں پیدا کرنے والی باتیں اور علمی باتیں. لفظ موعظت بول کر کے نصائح کے ذریعے کسی کی نگرانی کرنا مراد ہے، یعنی نصیحت کیا کرو اور نصیحت کے ذریعے کسی کی نگرانی کرو. لفظ موعظت بول کر کے کسی کی ذہنی تربیت کرنے کا معنی بھی نکلتا ہے، کہ نصیحت کرو کسی کی ذہنی تربیت کرو. ینفرو، ضرب اور نصر دو باب سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں اکتاہٹ ہونا. دوسرا معنی آتا ہے دور ہو جانا، جس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں کنٹال جانا. اب ترجمۃ الباب کا خلاصہ کیا نکلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کرنے کے لیے، علمی باتیں سنانے کے لیے مناسب موقع کو تلاش فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے کے لیے، علمی باتیں سنانے کے لیے اوقات کی رعایت فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے کے لیے، علمی باتیں سنانے کے لیے صحابہ کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ یہ تین الگ الگ ترجمے ہو رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ نصیحت اور علمی مجلس سے اکتا نہ جاوے، نفرت کر کے دور نہ ہو جاوے۔ ترجمۃ الباب کا خلاصہ اور مقصد یہ ہیں، نمبر ایک، واعظ کرنا ہو، علمی باتیں بیان کرنا ہو تو سامعین کا نشاط دیکھ کر کرو، تو سامعین کس وقت نشاط اور چستی میں بات سنیں گے وہ دیکھ کر کے واعظ کرو، علمی بات بتلاؤ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دوسرا مقصد ہے وعظ کی مجلس اس طرح کرو کہ لوگوں کے دلوں سے اہمیت ختم نہ ہو جائے، ایسا طرز عمل اپناؤ، بیان کی مجلس کے لیے ایسا طرز عمل اپناؤ کہ لوگوں کے دلوں سے اہمیت ختم نہ ہو جائے۔ نمبر تین، وعظ کی ناقدری نہ ہوئے، ایسا طریقہ اپناؤ۔ نمبر چار، وعظ اس طرح ہو کہ لوگ باتوں کو محفوظ بھی رکھ سکے، یاد رکھ سکے، عمل کے ذریعے صحیح قدردانی کر سکے، اس طرح وعظ کی مجلس ہونی چاہیے۔ علم کی مجلس بھی اس طرح ہونی چاہیے۔ تو پورے عنوان کا خلاصہ اس طرح نکلا کہ وعظ ہو کہ علم کی مجلس ہو، لوگ نفرت نہ کرنے لگے، متنفر نہ ہو جائے، ایسی ترتیب اپنائی جائے۔ دیکھو وعظ کی مجلس جو عوامی اعتبار سے کی جاتی ہے، علم کی مجلس جو عامۃ المسلمین کے لیے کی جاتی ہے، اس میں لوگ کاروبار، کاشتکاری، ملازمت، گھریلو ضروریات وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر عوام کے لیے وعظ اور علمی مجلس کا انعقاد کیا جائے تاکہ وہ پورے غور شوق سے سنیں، صحیح قدر کرے، صحیح عمل کرے، اس کا اہتمام اور لحاظ ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں آپ حضرات کا معاملہ بالکل الگ ہے، چونکہ آپ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر بالکل اسی کام کے لیے فارغ ہو کر کے آئے ہیں، اس لیے یہاں پر وہ معاملہ نہیں ہے جو عوام کے لیے مجلس کا ہوتا ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ آپ جس عظیم علم کے مقصد کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، تو کس طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ علم دیا جائے، اس کی کوشش کی جائے کہ آپ کے اوقات جو قیمتی ہے اس کو کیسے کارآمد بنایا جائے اور کیسے ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ علم آپ تک پہنچ جائے، اس کا نظام بنایا جائے۔ تو عوامی معاملہ الگ ہے، اور جو حضرات نے اپنے آپ کو علم کے لیے فارغ کیا ہے، دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے۔ امام علی مقام اس ترجمۃ الباب میں عام حضرات کے اعتبار سے یہ عنوان قائم کر رہے ہیں کہ علم کی مجلس بھی ہو، نصیحت کی مجلس بھی ہو، لیکن اس انداز کے اندر ہو کہ سامعین نشاط سے سنیں، اہمیت سے سنیں، قدردانی سے سنیں، اس کو محفوظ رکھے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بنے، اس انداز میں کرنا چاہیے۔ اب جمعہ کا وقت ہے 1:30 کا، اور مولانا صاحب جو ہے 1:50 ہو گئے، پھر بھی علم و عرفان کی بارش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بیچارے عوام یہ سمجھ کے آئے تھے کہ 1:30 خطبہ شروع ہوگا اور نماز ہوگی، تو ہم 1:50 کو تو باہر نکل جائیں گے مسجد سے، یہاں تو ابھی علم و عرفان کی بارش ہی جاری ہے۔ اب کب امام صاحب بیان ختم فرمائیں گے، کب خطبہ ہوگا، کب نماز ہوگی، کب مجمع نکل کر کام کاج میں لگے گا؟ اسی لیے ان چیزوں کی رعایت ہونا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ متنفر نہ ہو جائیں دینی مجلسوں سے۔ جی،
وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي ضالٍ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخبرنا بالموعظه بالايام وراهه السامه علينا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع تلاش کرتے تھے نصیحت کے واسطے دنوں کے اندر، یعنی ہفتے کے دنوں کے اندر موقع تلاش فرماتے تھے، اور پھر موقع کی مناسبت سے واعظ فرماتے تھے۔ کراہت السآمتی علینا، کہیں ہم کو اکتاہٹ نہ ہو جائے اس پر ناپسندیدگی کی وجہ سے، کہ ہمارے اوپر کہیں اکتاہٹ طاری نہ ہو جائے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ دیکھیے حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے کبھی اکتانے والے لوگ نہیں تھے، وہ تو جان کی قربانی دینے والے لوگ، وہ کہاں حضور کی باتوں سے اکتائیں گے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لحاظ فرماتے تھے کہ وہ لوگ اکتا نہ جاوے، اس لیے موقع دیکھ کر کے حضور ان کو واعظ فرماتے تھے۔ تو پھر امت کے باقی لوگوں کو تو اس معاملے میں اور زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ بھائی موقع کے اعتبار سے بیان کرو، موقع کے اعتبار سے نصیحت کی مجلس قائم کرو، لوگوں کو جو علم پہنچانا ہے اس کے لیے ان کو کون سا موقع مناسب رہے گا، اس اعتبار سے مجالس کا انعقاد کرو تاکہ وہ رغبت اور شوق کے ساتھ سنیں، اکتا نہ جائے، متنفر نہ ہو جائے، دینی مجلس سے بھاگ نہ جائے، اس کا خوب لحاظ کرنا چاہیے۔ بعض مولانا لوگوں کے علم میں بہت بڑی وسعت ہوتی ہے، وہ بحر العلوم ہوتے ہیں آپ کی طرح، تو وہ چاہتے ہیں کہ روزانہ عوام کو ہر نماز کے بعد اپنے علوم سے مستفید کریں، تو پھر عوام بھی چند دن میں پھپ جائیں گے کہ مولانا تو بیانات کرتے رہتے ہیں، نہ اپنے سن سن کے سننی بن گئے، نہ اب تک جو ہے کوئی عمل تو ہوا نہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی.
قال حدثنا محمد البشاري قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو الطياعي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آسانی پیدا کرو اور مشکلی پیدا مت کرو، خوشخبریاں سناؤ اور لوگوں کو متنفر مت کرو. اس حدیث شریف کو دھیان میں رکھو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو کسی مقصد کے لیے روانہ فرماتے یا کسی جماعت کو دین کی دعوت کے لیے روانہ فرماتے یا کسی صحابی کو کہیں کا گورنر بنا کے روانہ فرماتے، تو خاص طور پر یہ نصیحت فرماتے تھے، جو بھی صحابی کہیں گئے گورنر بن کے حضور کی طرف سے کسی اہم مقصد سے گئے، دین کی دعوت کے لیے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ان کو ضرور ارشاد فرماتے تھے. یہ حدیث شریف جوامع الکلم کے قبیل سے ہے. اس حدیث شریف کے اندر علماء امت کو خصوصی طور پر مخاطب بنایا گیا ہے. جو عوام کو مخاطب بناتے ہیں، ایسے علماء امت کو اس حدیث شریف کے اندر مخاطب خاص طور پر بنایا گیا ہے. پہلا جملہ کیا؟ آسانی پیدا کرو، یسیرو. شریعت میں جہاں بھی آسانی والا پہلو ممکن ہو وہ لوگوں کو بتلانا چاہیے. بہت سے مسائل میں دو رخ ہوتے ہیں، ایک آسانی والا اور دوسرا مشکل پہلو والا. تو آسانی والا پہلو امت کو بتلاؤ تاکہ لوگ آسانی سے قبول کرے اور عمل کرے. جو باتیں امت کے لیے مشکل ہو یا مشکلی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہو، ایسی باتوں کو دور رکھو، ایسی باتیں مت بتلاؤ لوگوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ ترغیبی پہلو کا غلبہ ہونا چاہیے، ایسی باتیں زیادہ بتلاؤ جس سے لوگوں کو عمل کی رغبت پیدا ہو، ترغیب کا پہلو غالب ہو. تیسری بات، خود قرآن میں باری تعالیٰ کا طرز دیکھو. اگر کسی جگہ کسی صورت میں جہنم کا تذکرہ ہوگا تو فوراً جنت کا تذکرہ بھی آئے گا، عذاب کا تذکرہ ہوگا تو نعمتوں کا تذکرہ بھی آئے گا. یہ قرآن کا ایک عام طرز ہے. تو باری تعالیٰ کا جو اپنے کلام میں طرز ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ترغیب کے ساتھ ترغیب بھی ہو، ترغیبی پہلو بھی اختیار کیے جاوے. نمبر چار، مداہنت کا نام آسانی نہیں ہے. آج کل لوگوں نے آسانی کے نام پر مداہنت شروع کر دی ہے، تو مداہنت کا نام آسانی نہیں ہے. اس لیے کہ مداہنت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی رعایت میں حکم شرعی چھپانا یہ مداہنت کہلاتا ہے. کسی کی بھی رعایت میں شرعی حکم تم چھپاؤ اس کو مداہنت کہا جاتا ہے. اور مداہنت کا نام آسانی نہیں ہے, مداہنت تو ممنوع ہے اور آسانی پیدا کرنے کی شریعت میں ترغیب دی گئی ہے. نمبر پانچ, مشکل مشکل باتیں لوگوں کو آپ بتلاؤ گے تو نعوذ باللہ شریعت کے بارے میں بدگمانی کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ بھائی دین اسلام ایسا ہے, ایسا مشکل ہے, ایسا ہارڈ ہے. لوگوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق بدگمانی پیدا ہو جائے گی صرف مشکل مشکل پہلو کو بتلانے کی وجہ سے. اس لیے مشکل پہلو لوگوں کے سامنے اجاگر نہ کیے جاوے. آگے فرمایا وبشیرو, یہ بشارت سے مشتق ہے جس کے معنی آتے ہیں ایسی بات سنانا جس سے ظاہر کے اندر خوشی کے اثرات ظاہر ہو جاوے, چمڑی کے اوپر, چہرے کے اوپر خوشی کے آثار نمایاں ہو جائے. ایسی بات سنانے کو بشارت کہا جاتا ہے. دوسرا معنی ہے بشارت کا, جن باتوں کو سن کر کے عمل کا شوق پیدا ہوئے ایسی بات سنانا بشارت کہلاتا ہے. عمل کا شوق پیدا ہو جائے ایسی بات سنانا بشارت کہلاتا ہے. تو وہ بشیرو, لوگوں کو بشارت کی باتیں سناؤ, لیکن صرف بشارت سننے سے انسان بے باک بن جاتا ہے. اسی لیے نظارت بھی ضروری ہے, انذار بھی ضروری ہے, ڈرانا بھی ضروری ہے. اسی لیے بھائی بشارت کے ساتھ ساتھ کچھ ڈرانے کا پہلو بھی ہو. صرف بشارت بشارت سناؤ گے تو لوگ بے باک ہو جائیں گے. بشارت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسانوں کا دل بڑھتا ہے اور عمل کا نیا حوصلہ ملتا ہے. دل میں ہمت بڑھتی ہے, دل بڑھتا ہے. بشارت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی خیر انسان کو میسر ہوتی ہے, دنیا کی خیر آسانی سے آتی ہے بشارت کی وجہ سے. اسی لیے بشارت, خوشخبری سنا دیا کرو لوگوں کو. ولا تنفرو, لوگوں کو متنفر مت کرو, یعنی ایسی باتیں مت بتلاؤ جس سے لوگ متنفر ہو جاوے. دیکھیے یہاں ایک علمی اشکال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بس شروع ہے تو اس کے مقابلے میں انذار ہونا چاہیے, اس لیے کہ بشیر اور نذیر, بشارت اور انذار یہ آپس میں ایک دوسرے سے متقابل لفظ ہے. تو بس شروع آیا تو ولا تنذرو آنا چاہیے تھا, اس کے بجائے ولا تنفرو کیوں آیا؟ تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انذار کے لیے تنفیر لازمی ہے. انذار یعنی ڈرانا, اس کے لیے تنفیر یعنی نفرت لازمی چیز ہے. اسی لیے ملزوم کی جگہ لازم کو ذکر کیا گیا ہے, ملزوم کی جگہ لازم لے آئے. اور بس شیرو کے بعد لا تنفیرو کو ذکر فرمایا. اس لیے یہ چار باتوں کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے. آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا مت کرو، خوشخبری سناؤ، متنفر مت کرو لوگوں کو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے. ولا تنفرو، یہ لفظ ترجمۃ الباب سے ربط کا لفظ ہے، چونکہ ترجمۃ الباب میں تھا قیلا ینفرو، اور حدیث شریف میں ہے ولا تنفرو. اس طریقے سے دونوں میں ربط ہو جائے گا. جی بعض لوگ جو ہے نا مصور غم ہوا کرتے ہیں. ایک جگہ میں نے ایڈورٹائز پڑھی، علامہ مصور غم کی کتاب ہے، تو میں ذرا چونک گیا. تو وہ کئی کتابیں ان کی شائع ہوئی ہیں، سیڑھیاں ان کی بکتی ہیں. پھر پتہ چلا کہ یہ کوئی رضا خانی مولانا صاحب ہے، اور وہ جو ہیں غم کی منظر کشی بیانوں میں ایسی کرتے ہیں کہ پورا مجمع ان کے بیان میں کانپنے لگتا ہے، رونے لگ جاتا ہے. تو لوگوں نے لقب ہی لگا دیا ہے علامہ مصور غم مد ذلہ العالی. کہا ان کے بیان میں لوگ کانپتے کانپتے بیٹھتے ہیں، ایسے انداز میں وہ بیان کرتے ہیں. تو بعض مولانا لوگ کا ایسا طرز ہی ہوتا ہے کہ وہ سپاٹا چھاپ بیان کرتے ہیں، عذاب ہی عذاب آئے گا اس کے اندر، اور اس کے اندر جہنم، قبر کا عذاب، یہی سب چیزیں آئے گی، سانپ بچھو، یہی باتیں آئیں. پھر ان کو آخر میں اپنے کہنا پڑتا ہے بیان کے بعد، مولانا صاحب جب اتنے سارے سانپ بچھو ہے، حور کس کے لیے ہے بالآخر. چلو نیا ترجمۃ الباب امام لائے. من جعل لأهل العلم ایاما معلومۃ، یہاں اہل العلم بول کر کے شراح کرام نے طلب علم کو مراد لیا ہے، اور طلب علم کو اہل العلم کہا گیا ما یقول کے اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے، کہ اگرچہ ابھی یہ طالب العلم ہیں لیکن مستقبل میں یہ اہل علم بن جائیں گے. یہ باب اس بات میں ہے کہ طلبہ کے لیے علم کے کچھ ایام متعین اور طے کر دیے جائے، کچھ ایام متعین اور طے کر دیے جائے. پہلے امام بخاری کا ایک طرز سمجھو. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام کی ایک عادت یہ ہے کہ ایک ترجمۃ الباب کے ذیل میں کئی احادیث لائی جا سکتی ہے، لا سکتے ہیں. تو ایسے موقع پر حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا طرز تو یہ ہے کہ عنوان قائم کریں گے اور اس کے ذیل میں جتنی احادیث لا سکتے ہیں سب لے آئیں گے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز مبارک یہ ہے کہ وہ ایک باب قائم کر کے حوالے دیتے چلیں گے، کفیل باب کر کے تھے کہ اس باب میں ان کی بھی روایت ہے، ان کی بھی روایت ہے. جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز یہ ہے کہ ہر ہر حدیث پر نئے نئے عنوان لگاتے رہتے ہیں تاکہ مزید فائدہ ہوئے. اسی لیے آپ نے پڑھا نا کہ بھئی یہ حدیث بخاری میں 17 مقامات پر ہے، بھئی کیوں سترہ سترہ مقام پر؟ تو کہا ہر جگہ پر امام الگ الگ عنوان قائم کر کے اس حدیث شریف سے حاصل ہونے والا نیا فائدہ امت کے سامنے پیش کریں گے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک ہی حدیث کو وہ دہرائیں گے اور اس حدیث سے مستنبط ہونے والا نیا فائدہ ہمارے سامنے پیش کریں گے. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا طرز ہے. اسی لیے بکثرت یہ روایات مقرر لائے ہیں. کوئی حدیث سترہ سترہ مقام پر، کوئی گیارہ مقام پر، کوئی سات مقام پر، اور ہر جگہ اس سے نئے نئے استدلال کر کے نئے نئے ترجمۃ الباب امام قائم فرماتے ہیں. اب اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا وہ سمجھو. نمبر ایک، طلبہ کے لیے علم کی مجلس کا وقت متعین ہو تاکہ اس وقت پر ہر ایک پہنچ جاوے اور کوئی بھی محروم نہ رہے. بھئی چار بجے سبق ہوگا، وقت متعین ہے تاکہ ہر ایک کا پہنچنا آسان ہو جائے اور کوئی بھی محروم نہ رہے. اب بعض حضرات کیا کرتے ہیں کہ وقت متعین نہیں کریں گے کہ بھئی آج استاد بہت جلدی آ رہے ہیں اذان سے بھی پہلے. تو کہا استاد کو نیند نہیں آئی تو سوچا کہ چلو جا کے طلبہ کو پڑھانے بیٹھ جاؤں. اب آدھے سوئے ہوئے ہیں، آدھے چائے پی رہے ہیں، پونے استنجے خانے میں ہیں، پاؤ وضو خانے میں ہیں، تو اب کوئی رہ جائے گا، کوئی حاضر ہو جائے گا، اس طرح کا معاملہ ہوگا. اس لیے وقت متعین ہو تاکہ کوئی محروم نہ رہے. نمبر دو، نشاط کو باقی رکھنے کے لیے وقت مقرر کر دو. اگر وقت مقرر ہوگا تو لوگوں میں بھی نشاط باقی رہے گا کہ بھائی جماعت میں پانچ منٹ باقی ہے تب چھوٹ ہی جائیں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو وقت متعین کر دیا جائے تاکہ نشاط برقرار رہے. نمبر تین، بعض حضرات نے ترجمۃ الباب کا عجیب مقصد بیان کیا ہے کہ کوئی یوں سوچ سکتا ہے کہ روزانہ اگر درس نہ ہو اور ہفتے میں کچھ ایام متعین ہو تو یہ تقصیر فی التعلیم و تبلیغ ہے، یعنی تعلیم اور تبلیغ میں ایک طرح کی کوتاہی ہے، تقصیر. تو کہا کہ کوئی یوں سوچ سکتا ہے کہ بھئی علم کے لیے اوقات اور دن متعین کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب موقع ہو تب علم پہنچاؤ، جب موقع ہو دین پہنچاؤ. اگر تم جو ہے وقت متعین کرو گے کہ بھئی ایک گھنٹہ ہی سبق ہوگا اور وہ بھی ہفتے میں اتنے ہی دن ہوگا، تو یہ تقصیر فی التعلیم و تبلیغ ہے. تو امام عالی مقام اس ممکنہ غلط فہمی کو اس ترجمۃ الباب سے دور فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے علم کی مجلس کے لیے کچھ اوقات متعین کر دیے، کچھ دن فکس کر دیے، تو یہ تقصیر فی التعلیم و تبلیغ کے قبیل سے نہیں ہے، بلکہ ایک ترتیب فی التعلیم و تبلیغ ہے. یہ تقصیر فی التعلیم و تبلیغ نہیں ہے بلکہ ترتیب فی التعلیم و تبلیغ ہے کہ آپ نے ایک نظام مرتب کر دیا تعلیم اور تبلیغ کا. چوتھا مقصد سمجھو، محدث حدیث شریف کا املا کرانے کے لیے ہفتے کے اندر کوئی دن متعین کر دے. یہ اس ترجمۃ الباب سے امام بتلانا چاہتے ہیں. تو اس ترجمۃ الباب کا مقصود چوتھا یہ ہوا کہ محدث ہفتے میں کوئی دن حدیث شریف لکھوانے کے لیے، املا کرانے کے لیے متعین کرا دے وے کہ فلا دن میں حدیث شریف کا تمہیں املا کراؤں گا. یہ چیز ثابت ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے. جی.
وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس وقال له رجل يا ابا عبد الرحمن لوددت انك ذكرتنا كل يوم قال اما انه يمنعني من ذلك اني ابرا ان املكم وان يتحولكم للموعظه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تفضلنا بها مقامه السعاده علينا.
یہ ابو وائل شقیق ابن سلیمہ جو تابعی ہے رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ہر جمعرات کو نصیحت کیا کرتے تھے. ویا جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعرات کا دن طے کر رکھا تھا کہ لوگوں کو نصیحت کریں گے. سوال یہ ہے کہ انہوں نے جمعرات کی تعین کیوں کی تھی؟ نمبر ایک، دوسرا دن جمعہ کا ہے، وہ عبادت کا دن ہے، اسی لیے پہلے دن کو یعنی جمعرات کے دن کو تعلیم کے لیے طے کر لیا کہ جمعہ عبادت کا دن، جمعرات تعلیم کا دن. نمبر دو، بہت ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو فرمایا ہو جمعرات کو مجلس قائم کرنے کے لیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمعرات کا دن ان کے لیے مقرر فرمایا ہو. تو اتنے بڑے جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود جمعرات فکس اس دن نصیحت فرماتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے. فقال له رجل، ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ کون ہے ایک شخص؟ تو بعض حضرات کی رائے یہ ہیں کہ یزید ابن معاویہ ہے. ایک شخص، اندازہ ایسا ہے کہ ان کا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بے تکلفانہ تعلق ہوگا، بے تکلف تعلق ان کا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے. تو یہ یزید ابن معاویہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر پر گئے اور حاضر ہو کر ہاتھ پکڑ کر کے لے آئے، حضرت چلو مجلس کے لیے، ہماری درخواست ہے کہ آپ روزانہ یہ نصیحت ہمیں کیا کیجئے. اندازہ یہ ہے کہ ان حضرات کو ہفتے میں ایک دن سے سیرابی نہیں ہوئی ہوگی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اس طرح علم کی مجلس روزانہ ہوا کرے، اسی لیے گھر گئے، ہاتھ پکڑا، مسجد درخواست کر کے لے آئے کہ حضرت روز یہ مجلس کو آپ قائم کرو. فقال له رجل، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ایک آدمی نے کہا یا باب الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے اور عربوں کے یہاں کنیت سے پکارنا یہ کرام اور اعزاز کی علامت ہے. لوددت، میری چاہت یہ ہے کہ آپ روزانہ ہم کو نصیحت کیا کریں، روز نصیحت کی مجلس آپ قائم کیجئے۔ قول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے روزانہ نصیحت کی مجلس سے روکتی ہے یہ بات کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ تم لوگ اکتا جاؤ، تم لوگوں کو اکتاہٹ ہو جائے، یعنی روزانہ مجلس کرنے میں مجھے یہی رکاوٹ ہے کہ تم لوگ اکتا جاؤ گے، اسی لیے میں روزانہ مجلس منعقد کرنا نہیں چاہتا ہوں، بس ہفتے میں ایک دن رکھو اور سن کر کے پورا ہفتہ عمل کرو، پھر نئی تازی بات کرو۔ گویا ہر ہفتے نئے نئے سبق کو لے کر اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لاؤ۔ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا، اور میں بھی نصیحت کے لیے تمہارے لیے موقع تلاش کرتا ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا موقع تلاش فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موقع کی مناسبت سے نصیحت فرماتے تھے، اس طرح میں بھی موقع تلاش کر کے نصیحت کرتا ہوں۔ کوئی خاص معاملہ پیش آ گیا تو کہا چلو موقع کی مناسبت سے نصیحت کر دو، چلو کوئی خاص تاریخیں آ رہی ہے اس کی مناسبت سے نصیحت کر دو، اس طرح میں بھی موقع تلاش کرتا رہتا ہوں۔ اور موقع تلاش کر کے موقع کی مناسبت سے نصیحت کرنا، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ مخافت استعامتی، کہیں تم لوگ اکتا نہ جاؤ، علینا مخافت استعامتی علینا، یعنی مجھے اکتاہٹ کا ڈر لگا رہتا ہے کہ تم لوگ کہیں اکتا نہ جاؤ، اسی لیے ہفتے میں ایک دن رکھو، اسی میں بڑی خیر اور بھلائی ہے۔ جی حدیث شریف کے قریب قریب الفاظ لے کر امام علی مقام نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین۔ اب لفظ خیرن کے اوپر جو تنوین ہے نا، بعض حضرات تنوین برائے تعظیم لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بڑی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اور بعض شرح کرام نے تنوین کو تعمیم کے لیے مانا ہے، عموم کے معنی کے اندر، تو اس صورت میں مانا کریں گے خیر کثیر کا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین میں فقاہت عطا فرماتے ہیں، دین میں اللہ اس کو فقیہ بنا دیتے ہیں۔ اب اس ترجمۃ الباب کا مقصد اور خلاصہ اور حاصل سمجھو۔ نمبر ایک، علم کو حاصل کرنے کی حد دین کی سمجھ پیدا ہو جائے۔ تو بھائی کب تک علم حاصل کرو گے؟ کا دین میں سمجھ پیدا ہو جائے وہاں تک دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ اگر تعبیر کرے حضرت الاستاد مفتی صحیح صاحب کے الفاظ میں کہ بھائی دور حدیث شریف سے تکمیل کا نام کہ بھئی ہم فقیہ بن گئے، یہ نہیں ہے۔ ایک عرصے تک علم حاصل کرتے رہو کرتے رہو، یہاں تک کہ تمہارے اندر علم کی فقاہت اور سمجھ پیدا ہو جائے، یہ علم حاصل کرنے کی حد کہ علم کی سمجھ فقاہت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، گویا اب خود تم اپنے مطالعے سے آگے بڑھ سکتے ہو، مطالعے کے ذریعے اپنی علمی استعداد اور زیادہ بڑھا سکتے ہو، اس حد تک تمہارے اندر سمجھ پیدا ہو جائے، یہ اصول علم کی حد ہے. دوسرا مقصد سمجھو، جو آدمی عالم دین بنتا ہے وہ اللہ کی عنایت اور مہربانی سے بنتا ہے، صرف اپنی محنت سے کچھ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں، بھائی بہت محنت کی تو میں دورے میں آیا ہوں، بہت محنت کی نے میں مولانا بن رہا ہوں، تیری محنت سے کیا خاک ہوگا، خود بھی نہیں ہوگا، اللہ نے اپنی عنایت سے تجھے دورے حدیث شریف تک پہنچایا، تجھے علم عطا فرمایا، فقاہت عطا فرمائی، یہ اللہ کی عنایت اور مہربانی. جب تم داخل ہوئے تھے تو تمہارے ساتھ درج حفظ میں یا فارسی عربی کے ابتدائی درجات میں کتنے تمہارے رفقا تمہارے ساتھ داخل ہوئے تھے، لیکن ان کی کشتی بھنور میں پھنس گئی اور وہ منزل کی طرف آگے نہیں بڑھ سکے، اور علم کا سلسلہ چھوڑ چھاڑ کر کے وہ دنیاوی کام میں لگ گئے. تو یہ جو علم کی منزل میں اللہ نے آگے بڑھایا، عالم دین بنایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہے، اس کو صرف اپنی محنت اپنی جد و جہد مت سمجھو. یہ امام عالی مقام ہمیں توجہ دلانا چاہ رہے ہیں. نمبر 3، استاد کے بس میں ہوئے تو سب کو علم پلا دیوے. ہر استاد یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر شاگرد علامہ زمان بن جائے، اور جتنا علم میرے پاس ہے، جتنا کتابوں میں لکھا ہے، وہ سب جو ہے ہر طالب علم کو آ جائے. ہر استاد کی یہ چاہت رہتی ہے. تو استاد کے بس میں ہوئے تو وہ طلبہ کو علم پلا دیوے، لیکن استاد کے ہاتھ میں صرف بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے. اسی لیے تم لوگ اللہ سے علم مانگو کہ اللہ یہاں علم تقسیم تو ہو رہا ہے، لیکن میرے برتن میں بھی آ جاوے. یہ چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو، طلب کرو، یہ بہت ضروری ہے. اساتذہ کی جد و جہد کوشش دعائیں یہی ہوتی ہے کہ ہر طالب علم پی لے اور سارا علم ان کو مل جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں. ان کے ہاتھ میں تو صرف تقسیم کرنا ہے، باقی جو ہے ظرف میں اللہ کے خزانے سے منتقل ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے علم اپنے ظرف میں آوے اور بھر جاوے، اس کی دعا کیا کرو، رب زدنی علما، یہ دعا بھی مانگو کہ خود شارع کو نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہوئی دعا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا، وہ دعا بھی مانگو. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار، یہ بھی دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. سبق سے پہلے، مطالعے سے پہلے، تکرار سے پہلے، واس سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ پڑھا کرو. تو اللہ سے مانگو تاکہ اللہ تعالی اس تقسیم کے اندر سے ہمارے برتن میں بھی کافی مقدار میں پہنچا دے رہے. چوتھا مقصد سمجھو ترجمۃ الباب کا، حصول فقہ کی ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ اپنے اندر فقہ فی الدین، دین کے اندر سمجھ پیدا کرو اور اس کو حاصل کرنے کی پورے پوری جد و جہد کرو. نمبر پانچ، ہر غلام کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس کا مالک اس کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرے، یہ ہر غلام کی چاہت ہوتی ہے. اللہ ہمارے مالک حقیقی، لہذا ہماری چاہت یہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں بھلائی مل جائے، اور اللہ کی طرف سے بھلائی مل جانا یہ ہے تفقہ فی الدین کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے بھلائی کا ملنا کہا جائے گا. ایک نازک بات سمجھو جو یہاں شراح کرام نے لکھی ہے، کہ ایک طالب علم خوب محنت کرتا ہے، دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کرتا ہے، لیکن حافظے میں کمزوری ہے، فہم میں کمزوری ہے، اور علم وہ جتنی مقدار میں چاہیے حاصل نہیں کر سکا. فہم کی کمزوری، حافظے کی کمزوری، محنت بھی خوب کرتا ہے، دعائیں بھی خوب کرتا ہے. تو کہا کہ والذین جاہدوا فینا، اس قانون کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو بیکار نہیں جانے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے دین کا مثالی کام لیں گے کہ بڑے بڑے ذہین بھی اس پر رشک کرتے ہو جائیں گے. تو محنت بیکار نہیں جائے گی، یاد رکھنا. حافظہ کمزور ہے، فہم کمزور ہے، محنت کرتے رہو، محنت بیکار نہیں جائے گی، دعائیں کرتے رہو، دعا بیکار نہیں جائے گی. اگر حافظہ کمزور ہے، فہم کمزور ہے، علم کم بھی آیا، تو ابھی محنت اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اس سے ایسا مثالی کام لیں گے کہ بڑے بڑے ذہین فہیم لوگ رشک کرتے رہ جائیں گے. یہ طالب علم تو پڑھنے کے زمانے میں کتنا گبلا تھا، جیسے ویسے پاس ہوتا تھا، اور دیکھیے کیسا عجیب کام ہو رہا ہے اس کے ذریعے دین کا. یہ اس کی برکت ہے کہ اس نے محنت کی، دعاؤں کا اہتمام کیا، اگرچہ ظاہر میں اس کا نمبر آگے نہیں آیا، لیکن اللہ اس سے بڑا مثالی کام لیتے ہیں. اور وہی مقصود بھی ذات ہے کہ اللہ دین کے لیے قبول کر لے، ورنہ علم کی مقدار بڑی آ جائے اس سے جو ہے، اور اس پر عمل نہ ہو، لوگوں کو فائدہ نہ ہو، تو اس کا کیا فائدہ. یہ سب مقاصد ہے بھائی اس ترجمۃ الباب کے. جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصحیح میں حضرت معاویہ سے 8 روایتیں نقل کی ہیں، 8 حدیثیں ہیں ان سے منقول الجامع الصحیح کے اندر. یہ محمد ابن عبد الرحمن، یہ حمید حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے صاحب زادے حمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبے کے دوران یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا. حضرت امیر معاویہ بیان فرما رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے, اور خطبے کے دوران انہوں نے یہ حدیث سنائی ہم کو. یقول فرما رہے تھے, سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. تین فقرے ہیں یہاں پر, یاد رکھنا, تینوں الگ الگ فقرے ہیں, تینوں کا مضمون بھی الگ الگ ہے. پہلا فقرہ, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں. لہذا دین میں سمجھ مل گئی, سمجھو اللہ ہمارے کے ساتھ بڑی بھلائی کا ارادہ فرما رہے ہیں. کتنی بڑی ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ نے دین میں سمجھ عطا فرمائی. کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کی سمجھ, جن کی فہم, جن کا حافظہ, جن کی جدوجہد, جن کی دوڑ دھوپ, جن کی مساعی ساری کی ساری لگ رہی ہے دنیا اور فانی دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے, اور جس کو لوگ علم سمجھتے ہیں حالانکہ وہ گندی چیز ہے, اور جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسی چیزوں کے پیچھے لوگوں کی صلاحیت, حافظہ, فہم استعمال ہو رہا ہے. یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے, احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. دوسرا جملہ سمجھو, وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِبٌ وَاللَّهُ يُعْطِي, میرا کام تو تقسیم کرنے کا ہے اور دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہے. دیکھیے کتنی بڑی پیاری بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والی ذات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اچھی طرح سمجھو, یہاں قاسم کا کیا مطلب؟ نمبر ایک, قاسم العلوم والخیرات, علم نیکی اور بھلائی کو میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ کے یہاں سے لا کر کے. علم بھلائی نیکی اس کو میں تقسیم کرنے والا ہوں. نمبر دو, بعض حضرات نے تقسیم مال بھی مراد لیا ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف شکلوں میں مختلف مواقع پر مال بھی تقسیم فرمایا کرتے تھے, مثلا غنیمت کا مال تقسیم کرنا, صدقات کا مال کہیں سے آ گیا اس کو تقسیم کرنا, ہدایہ تقسیم کرنا, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. اسی لیے قاسم بول کر کے مال کو تقسیم کرنا بھی مراد ہے. تو اس صورت میں مانا کیا کریں گے کہ میرا کام تو تقسیم کرنا ہے لیکن میں اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کرتا ہوں بلکہ اللہ کے حکم سے تقسیم کرتا ہوں. اب غنائم کے لیے خود باری تعالیٰ نے ہدایت دے دی, وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ إِلَىٰ آخِرِ, تو میں غنائم تقسیم کروں گا اپنی مرضی سے نہیں, اللہ کی مرضی سے میں تقسیم کروں گا. اسی لیے یہی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الخمس میں بھی لائے ہیں چونکہ خمس کی تقسیم کے اندر بھی یہ حدیث کا لفظ عمل کرتا ہے، انما انا قاسم، کہ وہ مال کو تقسیم کرنے میں بھی تو جو ہے میں اللہ کی مرضی کے مطابق تقسیم کرتا ہوں. اب اس جز کو اور وضاحت سے سمجھو، وانما انا قاسم واللہ یعطی، ایک مطلب اس کا یہ نکلے گا کہ میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال باتیں بتلاتا ہوں، یعنی جو بھی میرے پاس علم کی طلب لے کر کے آئے گا، سوال کرے گا، میں اس کے مناسب حال جواب اس کو پیش کروں گا، بتلاؤں گا. میں نے تو بتلا دیا، پیش کر دیا، باقی حقیقت کے اندر اس کے دل کے اندر اتارنے والے اللہ ہیں. انما انا قاسم واللہ یعطی. نمبر دو، نبی نے لوگوں کو رہنمائی کر دی، اب لوگوں کی سمجھ، لوگوں کے غور و فکر کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی ان کو توفیق علم و خیر عطا کریں گے. کہ نبی نے تو بات بتلا دی، اب لوگ کتنا اس میں غور تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو علم سے نوازیں گے. نمبر تین، معطی حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، میں تو صرف واسطہ بنا ہوا ہوں. علم معرفت معطی حقیقی اللہ، نبی تو صرف واسطہ، تو میں تو واسطہ ہوں، معطی حقیقی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے. پانچویں بات سمجھو، جملے کے اندر حسر اضافی ہے. انما انا قاسم کے جملے میں حسر اضافی ہے. کیا مطلب؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قاسم نہیں ہے، یہ تو یہاں مضمون جو چل رہا ہے نا، اس اعتبار سے حضور کو قاسم کہا گیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داعی بھی ہے، شارع بھی ہے، اور بھی بہت سارے اوصاف والے ہیں حضور، صرف قاسم نہیں ہے. حضور میں دائی و داعیاً الی اللہ وہ بھی ہے حضور کا، حضور تو شارع بھی ہے، اور بھی بہت سارے اوصاف حضور کے اندر. پانچویں بات سمجھو، مجھے جو علوم اللہ کی طرف سے ملیں گے میں تقسیم کرنے میں مساوات کی کوشش کرتا ہوں، کہ مجھے جو علوم اللہ کے یہاں سے ملے یہ سب کو برابر سرابر پہنچ جاوے، میری کوشش یہی ہے، نبی کی چاہت یہی ہے کہ اللہ کے یہاں سے جو علوم ملے اس میں برابر کروں. لیکن ظرف کے اعتبار سے تم لوگے، جتنا جس کا جتنا بڑا ظرف اس کے اعتبار سے وہ لے گا. کہ بھائی بارش برسنے لگی تو کوئی گلاس لے کے نکلا، نہ کوئی ڈیگ لے کے نکلا، جس کا جیسا ظرف اس اعتبار سے وہ لے گا. باقی بارش تو برابر سرابر برسے گی. تو میں تو مساوات کی کوشش کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں، لیکن تم اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے لوگے اور حاصل کرو گے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، یہ دوسرا فقرہ ہو گیا. اب تیسرا فقرہ دیکھیے. وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَدُرُّهُم مَّن خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ. هَذِهِ الْأُمَّةِ, یہ امت برابر اللہ کے حکم کے اوپر, اللہ کے دین کے اوپر, دین حق کے اوپر قائم رہے گی. یہ امت برابر دین حق کے اوپر قائم رہے گی. اور کوئی مخالفت کرنے والا ان کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکے گا, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جاوے. کوئی مخالفت کرنے والا ان کو ضرر اور نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکے گا, یہاں تک کہ اللہ تعالی کا حکم آ جاوے. یہ تیسرا فقرہ اس امت کے لیے عظیم بشارت کا فقرہ ہے. قیامت تک اس امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی. کوئی کتنی بھی مخالفت کرے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, اور وہ دین کے اوپر جم کر کے رہیں گے. اسی کو کہتے ہیں طائفہ منصورہ, طائفہ علی الحق, مان علیہ و اصحابی, اہل سنت و جماعت. تو کہا کہ قیامت تک اس امت کا ایک گروہ برابر دین کے اوپر جم کے رہے گا, کوئی ان کی مخالفت کرے اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, اور وہ دین حق کے اوپر, مسلک حق پر جم کر کے رہیں گے. یہ اس امت کے اندر ایک گروہ رہے گا. اللہم اجعلنا منہم. اس حدیث شریف کو بعضوں نے اجماع کی حجت کی دلیل کے طور پر بھی پیش کیا ہے کہ بھائی جب اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی, تو وہ اگر کسی معاملے میں جو غیر منصوص ہو اجماع اور اتفاق کر لے, تو وہ حجت اور دلیل سمجھا جائے گا. اسی لیے اجماع کی حجیت پر بھی یہ حدیث شریف دلیل ہے. لیکن ایک حدیث شریف میں اس بات کو بھی سمجھ لو, لا يضرهم من خالفهم, حق پر رہنے میں مخالفت ہونے ہی والی ہے. آپ حق پر رہو گے تو ہر جگہ پھولوں سے آپ کا استقبال ہوگا نہیں, اکثر جگہ کانٹے بچھیں گے مخالفت کے. مخالفت کی باتیں سر سر آندھیاں آئے گی, یہ طے شدہ ہے. اسی لیے ابھی سے اس کے لیے اپنے ذہنوں کو تیار رکھو کہ مخالفت تو حق کے کام میں آنی ہی آنی ہے. لیکن ان تمام مخالفتوں کے باوجود حق کا کام جاری ساری رکھنا ہے. یہ جو ہے پہلے سے اپنے مائنڈ کو سیٹ کر کے رکھنے کا کہ یہ ہونے والا ہے. اس کے بعد سمجھیے اس جملے کا مصداق کون ہے. ولن تزال هذه الامه, بہت سی روایت میں طائفتن کا لفظ بھی ہے. خود بخاری میں جہاں دوسری جگہ یہ روایت ہے وہاں طائفتن کا لفظ ہے کہ اس امت کی ایک جماعت, اور مسلم شریف کی روایت میں عصبتن کا لفظ بھی ہے کہ اس امت کا ایک عصابہ. تو اس امت کا ایک گروہ دین حق کے اوپر قائم رہے گا. تو کون مراد ہے بھائی اس جماعت سے, وہ سمجھو. جتنے بھی خیر کے کام کرنے والے ہیں نے, وہ سب کو الگ الگ شرح نے مصداق قرار دیا ہے. جتنے بھی دین کے کام کرنے والے ہیں ہر ایک شعرے میں اپنے اپنے اعتبار سے اس کو مصداق قرار دیا ہے. سارے اقوال کا خلاصہ بھی ترکیب دیکھ لو. نمبر ایک, امت کیا یہ گروہ جو حق پر قائم رہے گا, اس سے مراد ہے اہل سنت و جماعت, اہل حق کے تمام طبقات. اہل سنت و جماعت اہل حق کے تمام طبقات اس کے اندر مراد ہے. یہ جامع ترین توجیہ ہے. دوسری توجیہ, قتال فی سبیل اللہ کرنے والے لوگ مراد ہے, کہ جو ہر زمانے کے اندر حق کے بنیاد پر قتال فی سبیل اللہ کریں گے. نمبر تین, فقہائے کرام مراد ہے. نمبر چار, محدثین کرام مراد ہے. نمبر چار پانچ, زاہدین صوفیائے کرام مراد ہے. نمبر پانچ, عمراء مراد ہے. عمراء یعنی اسلامی احکام کو حکومتی طور پر نافذ کرنے والے عمراء کرام بھی, امیر کی جمع عمراء, وہ بھی مراد ہے کہ جو حکومتی طور پر احکام اسلامیہ کو جاری اور نافذ کریں گے, وہ بھی جو ہے یہاں پر مراد ہے. لیکن یہاں ایک اصولی بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ یہ سب گروہ مراد ہے, فقہا, محدثین, مفسرین, دائی, دعات اللہ, غازیین, عمراء برحق. لیکن اصولی بات ان کے لیے یہ ہے کہ ایک طبقہ فضیلت کو اپنے ساتھ خاص کر کے دوسروں کی تحقیر نہ کرے. اہل حق کے جتنے بھی گروہ ہیں وہ حدیث شریف میں آئی ہوئی فضیلت کو اپنے ساتھ خاص کر کے دوسروں کی تحقیر نہ کرے کہ بھئی یہ دین کے اوپر جان مال لگانے کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ صرف یہی جماعت کے ساتھ خاص ہے, باقی دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ غلط طریقہ ہے. یہ اصولی بات ہمیشہ ذہن کے اندر رہے. نمبر دو, اہل حق کی دوسری جماعتیں وجود میں آتے رہے گی علماء کی برکت سے, اہل علم کی برکت سے اہل حق کی مختلف جماعتیں وجود میں آتی رہے گی. کہ بھئی محدثین تیار ہوئے, کہاں سے تیار ہوئے؟ علماء کے درس کی برکت سے تیار ہوئے. دین کے لیے جان لگانے والے تیار ہوئے, مدارس سے پڑھ کر کے تیار ہوئے, محدثین کی برکت سے. غرض یہ کہ اہل حق کی مختلف جماعتیں وجود میں آئے گی اہل علم کی محنت کی برکت سے, علماء کی جد و جہد کی برکت سے. اب کوئی آپ میں سے مصنف بنے گا, کوئی مؤلف بنے گا, کوئی محتمیم بنے گا, کوئی شیخ الحدیث بنے گا, کوئی مفتی اعظم بنے گا, کوئی خطیب ملت بنے گا, کوئی محدث عظیم بنے گا, کوئی کیا بنے گا, کوئی کیا بنے گا. یہ سب جو ہے یہی مدارس اور اہل علم کی برکت ہوگی. تو اہل حق کی بہت ساری جماعتیں وجود میں آئے گی علماء کی محنت کی برکت سے. تو غرض یہ کہ علماء کی محنت کے ذریعے سے امت میں اہل حق کی مختلف جماعتیں وجود میں آئے گی جو دین حق کے اوپر جمی رہے گی. ایک اور خاص بات یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک ہے قرآن اور ایک ہے قرآن کا ماڈل عملی نمونہ. تو یہ جو اہل حق جماعت کے بارے میں حدیث شریف میں بشارت آئی یہ قرآن کا عملی ماڈل ہے, یعنی قرآن جو اوراق میں ہے صفحات میں ہے اس کا عملی ماڈل اگر دیکھنا ہو تو یہ ہیں اہل حق کی یہ جماعت. گویا کہ جن کے لیے صفحات قرآن لمحات حیات بنے ہوئے ہیں وہ جماعت. اور جب تک اس امت کے اندر ایسے افراد کی کثرت تھی تو لوگ قرآن کے عملی ماڈل کو دیکھ کر کے ایمان میں داخل ہوا کرتے تھے. قرون اولا کے اندر امت میں ایسے افراد کی کثرت تھی جو قرآن کے عملی ماڈل اور نمونہ تھے, تو ان کو دیکھ کر کے لوگ ایمان میں داخل ہو جایا کرتے تھے. اب وہ قرآن کا عملی ماڈل جے والے افراد کم ہو گئے تو لوگوں کا اس ماڈل کو دیکھ کر ایمان قبول کرنا بھی کم ہو گیا. بہرحال امت کے اندر ایسی ایک جماعت قائم رہے گی, کوئی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت ان کو نقصان نہیں دے گی. یہ دھونی لوگ ہوں گے, کام میں لگے رہیں گے, کوئی ان کی موافقت کرے مخالفت کرے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. کہاں تک یہ جماعت باقی رہے گی؟ حتی یاتی امر اللہ. امر اللہ سے مراد بہت سونے قیامت لیا ہے کہ قیامت تک امت کے اندر اہل حق کی یہ جماعت برابر باقی رہے گی. لیکن یاد رکھو ایک بات کو, اہم بات, آپ کو تو معلوم ہے نا کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ شرار الخلق پر قیامت قائم ہوگی تو پھر اہل حق کی جماعت کہاں قیامت تک رہے گی؟ اللہ کہنے والا فرد نہیں رہے گا تو جماعت کہاں رہے گی؟ کچھ اس کال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جن روایتوں میں اس طرح کا مضمون آتا ہے کہ بھئی قیامت تک اہل حق باقی رہیں گے تو اس کا مطلب لینے کا قرب قیامت ہے, قیامت نہیں. چونکہ قیامت کے آخری ایام تو شرار بدترین لوگوں کے اوپر ہوں گے اور انہی لوگوں پر اللہ تعالی قیامت کو قائم فرمائیں گے. اسی لیے ایسے موقع پر مراد لینے کا قیامت کے قریب قریب تک اے اہل حق کی جماعت دنیا میں رہے گی اور جو ہے وہ حق کے نظام کو دنیا میں قائم کیے ہوئے ہوں گے. نمبر دو, بعض حضرات کہتے ہیں کہ یاتی امر اللہ سے مراد ہے ایک ہوا کا چلنا جو شام یا یمن کی طرف سے چلے گی, حریر اور ریشم کی طرح نرم و نازک وہ ہوا ہوگی جس سے ہر صحیح مومن کا انتقال ہو جائے گا. اور یہ پیش آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کہ نزول عیسیٰ ہو جاوے, پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پورا ہو جاوے, آپ کی وفات ہو جاوے, پھر ایک نرم و نازک ریشم جیسی ہوا چلے گی جو مومنوں کو لگے گی اور مخلصین مومنین اس میں انتقال کر جائیں گے. اب بدترین لوگ دنیا میں رہیں گے تو اس ہوا کے چلنے تک دنیا میں اہل حق کی جماعت قائم اور برقرار رہے گی. یہ بات ہے. اب ترجمۃ الباب کے ساتھ ربط تو کیا ہو گیا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. حدیث شریف کا یہ فقر اول وہی ترجمۃ الباب سے مربوط ہے.